حسین سرکار
بہت دفعہ یہ عرض کرتا ہوں کسی اور کا جملہ کہ ایک شعور ہوتا ہے ایک شعار ہوتا ہے. شعار کا مطلب ہوتا ہے نعرہ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قومیں شعار دیتی ہیں نعرہ لگاتی ہیں اس میں شعور نہیں ہوتا. یہ قوم اچھی ہوتی ہے چونکہ ایک کام کر رہی ہے بالآخر, اس نے غلط نعرے نہیں لگائے اچھے نعرے لگائے, لیکن اس کا کام پورا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ معاشرے میں جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ کسی شعور کی بنیاد پہ آتی ہے, صرف شعار سے نہیں آ سکتی. الحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے اس دور کو اچھے ادوار میں سے قرار دیا, اور اس دور میں سید الشہداء کی فکر صرف نعروں کی حد تک نہیں ہے, سید الشہداء کی فکر شعور کے اندر گئی, لوگوں کے فہم تک گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ایک اور پوائنٹ بھی سلسلے میں یہ عرض کہ جیسے جیسے ہم وقت کے امام کے ظہور سے نزدیک جاتے رہیں گے, مجھے تقریباً یقین ہے کہ جیسے جیسے ہم نزدیک جاتے رہیں گے یہ شعار کنفرم شعور میں تبدیل ہو رہا ہوگا. یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی امام کی تشریف آوری کے حالات کیا ہوں گے, تو امام کی تشریف آوری کے حالات ہم سب کو معلوم ہیں, صرف لفظ کے اوپر دین اور ایمان کے نہیں ہوں گے, روح کے اوپر دین اور ایمان کے ہوں گے. یعنی امام کی تشریف آوری کے زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو ظلم کر رہا ہوگا, اور ایک طبقہ ہوگا جو ظلم کا شکار ہو رہا ہوگا, یہ اکثریت قاطع ہے, اور ایک اقلیت قلیل ہوگی کہ جو نہ ظالم ہوں گے نہ خاموش مظلوم ہوں گے بلکہ مقابم ہوں گے, مقابلہ کرنا جانتے ہوں گے. یہ وہ 313 کی سپرویژن میں چلنے والے لوگ ہوں گے. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کس پارٹی کے اندر جانا ہے. وہ جو خاموشی سے ظلم سہتے ہیں تو وہ تو غیبت کبریٰ میں ہمیشہ سہتے رہے ہیں, ان کی وجہ سے ظہور نہیں ہوتا کہ جو خاموشی سے ظلم سہتے رہتے ہیں. ظہور کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ظہور ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو مقابلہ کرنا جانتے ہیں, امام کا ساتھ دینا جانتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کربلا کے میدان میں دیکھیں تو کربلا کے میدان میں ایک وہ ہے جو ظلم کا بانی ہے, یزید اور یزید کے ایڈوائزرز, اس کے دربار میں کام کرنے والے یزید کے لشکر کے خاص لوگ, ایک وہ ہیں کہ جو سید الشہداء کے ساتھی ہیں, اصحاب حسین, آوان و انصار, جن کی تعداد انتہائی کم ہے. کیا ان پہ ظلم نہیں ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا. بالآخر ان کے سر کٹے, ان کے اجساد دشمن کے نشانے میں آئے, لیکن ان میں اور باقیوں میں کیا فرق تھا؟ ظلم باقیوں پہ ہوا تھا, وہ خاموش بیٹھے رہے تھے, وہ اپنے گھروں میں دبک گئے تھے. جو سید الشہداء کے آوان و انصار تھے, جب ان کے اوپر ظلم ہوا تو یہ خاموش نہیں بیٹھے, یہ مقاومت کے اوپر آ گئے, مقابلہ کیا انہوں نے. یہ جو ظہور ہونا ہے یہ ان قابل قدر لوگوں سے ہونا ہے جو مقابلہ کرنا جانتے ہوں. تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے جو بھی دنیا کے حالات ہوں گے ان میں ایک ظالم گروہ ہوگا جو یزید اور ان کی مانند ظلم کے بانی ہوں گے, ایک خاموش ظلم سہنے والا ہوگا, اور سب سے بڑی تعداد ان کی ہوگی, خاموش ظلم سہنے والے. یہ ظالم نہیں ہوں گے, لیکن ان کی پرابلم کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے کمپرومائز کرتے ہیں, سہتے رہتے خاموشی سے, ریاکشن نہیں ہے کوئی. تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو میں نے عرض کیا اقل قلیل ہوگا, جیسے سید الشہداء کے اصحاب, اقل قلیل, بہت کم, لیکن وہ کون ہوں گے؟ ظلم ان پہ بھی ہو رہا ہوگا, مقابلہ کریں گے. اور یہ جو ظہور میں تاخیر ہے یہ اس گروہ کی طاقت کے کم ہونے کی وجہ سے ہے. اگر یہ گروہ طاقت پکڑ لے, اور اتنی طاقت پکڑ لے کہ حجت خدا اب اکیلے نہ رہیں, اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں کئی روایات سے عرض کر پاؤں گا کہ جو آپ نے اپنے بچپن سے ہمیشہ سے سنی ہے, اگر یہ گروہ طاقت پکڑ لے تو ظہور کا ٹائم آتا ہے. پھر اس کی ایک دو روایتیں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. مشہور معروف روایت ہے کہ کوئی شخص مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد اور اس نے آ کر کہا کہ کوفہ میں اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، امام مدینے میں موجود تھے اس وقت، تشریف فرما تھے، تو اس نے کہا کوفہ میں اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، امام نے فرمایا کتنے لوگ ہیں، اس نے بتایا مثلا 100,000 ہیں، پھر کہا 100,000 بھی میں کم کہہ رہا ہوں، شاید 200,000 ہوں گے، پھر مشہور ہے کہ امام نے کہا میں تمہیں جواب دیتا ہوں، پھر کہیں تشریف لے گئے، وہاں پہ جا کے نماز پڑھی، وہاں پہ کوئی آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ اتنے بھی ہوتے تو میں ساتھ دے دیتا، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے حساب لگایا کہ کتنی بکریاں ہوں گی، تو مثال کے طور پر 30-40. اب ذرا تصور کریں کہ یہ جو دور ہے امام کا، یہ تقریباً 130-140 کا دور ہے ہجرا میں، 130-140 کا دور، اور امام فرما رہے ہیں کہ اگر اتنے بھی ہوں تو ہم مقابلے پر آتے، یعنی مثلا اپنے حق کے لیے ظالم کے سامنے لوگوں سے کہتے کہ آؤ نکلو گھروں سے، امام فرما رہے ہیں اتنے بھی نہیں ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام تشریف لائیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں تبدیلی آنی ہے، اور کوئی مقابلے میں ساتھ دینے والا نہیں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر مثال کے طور پر میں کل پرسوں کسی کا بھیجا ہوا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا آپ اس کے اوپر کیا کمنٹس کریں گے، جس میں کوئی بتانے والا بتا رہا تھا کہ تم ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، امام کے آنے سے پہلے تم امام کا ساتھ دے سکتے ہو، امام کے آنے کے بعد تمہارا کردار ختم ہو جائے گا، جیسے ہی امام تشریف لائیں گے زمین سے آسمان تک سب ان کی اطاعت کر لیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر یہی ہونا ہو تو پھر غیبت کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی ہونا ہے تو امام غیبت میں نہ جاتے، امام تو وجود رکھتے تھے زمین کے اوپر، زمین ان کے وجود کے سے منور تھی، امام اس جگہ سے اس جگہ تک بے اصطلاح اس کے ایک اشارہ کریں گے اور ساری تبدیلی ہو جائے گی، تو پھر تو بھائی غیبت کی کیا ضرورت تھی؟ غیبت کے لیے واضح الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، متعدد اسباب بیان ہوئے، ان میں سے ایک فرمایا قلت ہے عوان و انصار. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو عوان و انصار کی قلت ہے، یہ کون سے عوان و انصار ہیں؟ خاموش بیٹھنے والے یا کام کرنے والے؟ خاموش بیٹھنے والوں کی کب کمی ہے بھائی؟ خاموش بیٹھنے والے تو ہمیشہ سے بہت تھے، جب سید الشہداء سلام اللہ علیہ وہاں کربلا کے میدان میں قربانی دے رہے تھے تب خاموش بیٹھنے والے کتنے تھے؟ لاکھوں میں. حتیٰ جو دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، حتیٰ جو امام کے مقابلے پہ آئے ہوئے تھے وہ بھی تعداد میں ان سے کم تھے جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ زیادہ تھے. تو اگر خاموش بیٹھنا معیار ہوتا تو پھر کربلا بھی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ تعالی، ان کی تعداد بہت تھی خاموش بیٹھنے والوں کی، غیبت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، خاموش بیٹھنے والے ہمیشہ بہت ہوتے ہیں. بقول اس بندے کے کہ بھائی کوفہ میں کم از کم 100,000 تو میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کے ماننے والے ہیں لیکن خاموش ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے شاید 100,000 نہیں ہے 200,000 ہیں. امام فرماتے ہیں مجھے ان 200,000 سے کیا لینا دینا جو خاموش بیٹھے ہوئے، مجھے یہ بتاؤ یہ جو 30-40 بکریاں ہیں ان کے برابر مقاومت کرنے والے ہیں کچھ؟ پھر اس کے بعد کسی اور روایت کے اندر امام معیار بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر مثلاً دنیا کی محبت اتنی ختم ہو گئی ہو کہ وہ اپنے پیسے کے معاملے میں ایسے ہوں، اپنی جان کے معاملے میں ایسے ہوں. تو ابھی یہ جو میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ اگر یہ دور امام کی تشریف آوری سے نزدیک ہو رہا ہے تو اس دور کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ جو خاموش بیٹھنے والی اکثریت تھی وہ نکل کر مقاومت کرنے والی اقلیت کو تقویت دے گی، مضبوط کرے گی. تو جو لوگ خاموش بیٹھے تھے ان میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، ان لوگوں کا ساتھ دے دیں گے جو مقابلہ کرنے والے تھے. اچھا یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ کبھی مقابلہ کرنے والے زیرو ہو جاتے، نہیں زیرو کبھی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ 5-10-20 چلتے رہتے ہیں، ورنہ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا، کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں. تو جو پروسیس جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہوں گے، اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو امام کی تشریف آوری کا زمانہ ہے، اور میرے جیسا بندہ اس کا قدیم سے معتقد ہے کہ ہاں یہ وہی زمانہ ہے، اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو امام کی تشریف آوری کا زمانہ ہے، تو ہمارے سامنے بہت بڑا ایک پروسیس ہو رہا ہوگا. وہ پروسیس کیا ہے؟ سوشل پروسیس. وہ کیا ہے؟ جو خاموش بیٹھنے والے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان میں سے لوگ نکل نکل کر اس قلیل گروہ کو جوائن کر رہے ہوں گے جو ہمیشہ سے مقابلے کے اندر میدان میں موجود رہے ہیں. ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. ان کی تعداد, ان کی طاقت, ان کی توانائی, صرف فزیکل طاقت توانائی بھی نہیں, اسپریچول طاقت توانائی. جب خدا نے مثال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تم کو ایسا معنوی مقام ایسے معنوی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا ایک 20 پہ بھاری ہو, اس کے بعد فرماتا ہے کہ الان خففا, اب خدا نے کچھ کم کیا ہے کہ تم میں سے ایک مثال کے طور پر 10 پہ بھاری ہو. تو یہ جو معیار ہے کہ ایک 20 پہ بھاری ہو یا ایک 10 کے اوپر بھاری ہو, یہ معاملہ کیا اسلحے کا ہے؟ نہیں, یہ ایمان کا معاملہ ہے, قربانی کا معاملہ ہے, ایثار کا معاملہ ہے, انسانی صفات جو اہل بیت نے بیان کی اس کا معاملہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کیا ہوگا, ایک ہمارے پاس خاموش بیٹھنے والے مظلوم ہیں, اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں, وہ معنوی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ مقابلہ کرنے والوں میں شامل ہو سکیں جن کو خدا کہتا ہے تمہارا ایک 20 پہ بھاری ہوگا. پروسیس یہ ہوگا کہ وہ جو خاموش بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ معنوی طور پر, روحانی طور پر, حتیٰ تدبیر اور عقل کے اعتبار سے ترقی کریں گے, ترقی کر کر کے وہاں سے نکل کر اس گروہ کا ساتھ دینا شروع کریں گے جن کی تعداد مولا چھٹے سرکار کے زمانے میں 40 بھی نہیں تھی, ان کا ساتھ دیں گے. اور یہ ساتھ وقت کے امام کی تشریف آوری سے پہلے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گا کہ پھر وہ گروہ دنیا کی ہر ظالم سے ٹکرانے کی طاقت رکھیں گے. اس دوران میں میرا اور تمہارا کام کیا ہوگا؟ اگر میں اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ میں چیک کروں کہ اس وقت اپنی کرنٹ پوزیشن میں میں ان کے ساتھ ہوں جو ظلم کے بانی ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں جو خاموش تماشائی ہیں, یا میں ان کے ساتھ ہوں جو مقابلہ اور مقاومت کر رہے ہیں. یہ میں پہلے اپنے لیے طے کروں. اگر خدا نہ کرے میں یہ دیکھتا ہوں میں خاموش تماشائی کے اندر بیٹھا ہوں, تو پھر مجھے سوچنا ہی چاہیے کہ میں اپنے اندر کون سی ایسی اسپریچول ڈیولپمنٹ لاؤں, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لاؤں, جس کے نتیجے میں وہ خاموش تماشائی سے نکل کر میں اس مقابل گروہ کے اندر شامل ہو سکوں. اب یہ تمہیں کوالٹیز پکڑنی پڑیں گی, اور یہ ساری کوالٹیز تم کہاں سے لاؤ گے؟ جا کے دیکھو سید الشہداء کے عوان و انصار میں کوالٹیز کیا ہیں, وہاں سے ملیں گی. کیوں؟ جس پر دشمن دوست سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے سید الشہداء کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا, اور حتیٰ یہ بنیاد بھی نہیں تھی کہ یہ غلطی سے جغرافیہ میں اس جگہ پہنچ گئے تھے, یہ بھی نہیں تھی. یہ کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ کے جا سکتے تھے, یہ نکل سکتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ دیور ٹریپ مثلاً وہ غلطی سے ایک خاص موقع پر ایک خاص ٹائم میں خاص جغرافیہ کے اندر پھنس گئے, ایک لوکیشن میں پھنس گئے, نعوذ باللہ. نہیں, جا سکتے تھے, یہ گئے بھی ہیں کچھ لوگ. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے ڈیلیبریٹلی اپنے ارادے اور اختیار سے اس تقدیر کا انتخاب کیا کہ ہم مظلوم امام کا ساتھ دیں گے. اب ان کے اندر کوئی کوالٹیز ہونی چاہیے. اس میں مجھ سے کوئی یہ پوچھے کربلا کے پیغام کیا ہیں, تو میں کہوں گا کربلا کا ایک بہت بڑا پیغام اور بہت سارے پیغاموں کو کے ساتھ ساتھ کہ کیسے امام نے جو کچھ کیا اس سب کو, اس سب کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ایک پیغام یہ کہ بھائی جنہوں نے امام کا ساتھ دینا ہوتا ہے وہ ہوتے کیسے ہیں. اور یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جس سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہوں گے, اگر یہ وقت ظہور کا وقت ہے. تو میں اب سمجھتا ہوں میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے کرنٹ کیمپ کو چیک کروں کہ اپنی اس کوالٹی کے ساتھ جو اس وقت میرے اندر ہیں, ان کاروائیوں کے ساتھ, ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو میں اس وقت زندگی میں کر رہا ہوں, میں کس کیمپ کا بندہ ہوں. اگر میں یہ سوچوں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں خاموش رہنے والے کیمپ میں ہوں, تو میں حقیقت یہ کہ اس ٹائم پر سب سے بری جگہ پہ نہیں کھڑا ہوں لیکن اچھی جگہ پہ بھی نہیں کھڑا ہوں. سب سے بری جگہ کیا ہوتی کہ میں ظالم کیمپ کے بانیوں میں ہوتا, ظالم کیمپ کے ساتھیوں میں ہوتا, یہ بہت ہی بری جگہ ہوتی, کیونکہ پھر پہلی شمشیر جو چلنی ہے وہ اسی پہ چلنی ہے. اگر خدا نہ کرے میں نے یہ دیکھا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آلموسٹ نیوٹرل سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم وہ مظلوم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, یہ اچھی جگہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس آئے کریمہ یہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ پھر خدا نے متعال کسی تبدیلی کو قبول نہ کرے, ہوشیار ہو جاؤ اس سے پہلے. جیسے زیارت آل یاسین کے اندر بھی آیا کہ جنہوں نے قصب کر لیا خیر کو وہ پہلے قصب کر لیں گے, پھر ایک موقع پہ دروازے بند ہوتے ہیں, پھر بلکہ الٹا ہونے لگتا ہے. پھر تو آپ میں خدا وند متعال ہمیں توفیق دے ہم اپنی پوزیشن کو سب سے پہلے جج کریں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے دیکھا ہم سائلنٹ تماشائی ہیں, سائلنٹ مظلوم ہیں, یہ اچھی جگہ نہیں ہے. کسی بھی وقت امام کی تشریف آوری ہوئے اور میں اسی سائلنٹ کیمپ کے اندر ہوا, پھر بعد میں شاید میرے لیے موقع نہیں ہوگا. پھر تو جتنا جلدی ہے مجھے وہاں سے موو کر کے مقابلہ کرنے والوں میں شامل ہونا ہے. وہ مقابلہ کرنے والوں کی کوالٹیز میں کہاں سے نکالوں؟ اصحاب کربلا سے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ساتھ دینے والوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. اب میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ بھائی ساتھ دینے والوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے, لیکن چند کوالٹیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور میں نے بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ہمارا جو 40 منٹ ہمارے پاس تھے اس میں سے آدھا ٹائم تو اسی میں ہم نے لگا دیا, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اپنے ذہن سے کام لے کر اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارا کرنٹ کیمپ کون سا ہے, میں اس وقت جس کیمپ میں بیٹھا ہوں وہ کون سا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ خاص کوالٹی والے لوگ ہوں گے جو اپنا کیمپ چھوڑ کر مقابلہ کرنے والوں میں آئیں گے, ورنہ وہیں پھنسے رہیں گے. اور یہ جملہ اچھا نہیں ہے کہنے کے لیے, لیکن بہرحال ان میں سے کچھ لوگ روتے رہیں گے اس بات پہ کہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن جگہ نہیں چھوڑیں گے. تاریخ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ کوفہ میں روئے اس بات کے اوپر, اور حتیٰ کربلا کے میدان میں روئے اس بات پر کہ آل رسول پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اپنا کیمپ نہیں چھوڑا انہوں نے. اس کا مطلب یہ کہ صرف دل سے ایک جذبہ رکھنا کہ اہل بیت مظلوم ہیں یہ کافی نہیں ہوگا, کچھ اور بھی دکھانا پڑے گا. یہ کربلا کی بالکل 100% ایکسیپٹڈ باتیں ہیں کہ ہاں بھائی کچھ لوگ رو رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ظلم ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ رو رہے تھے اور کسی دور چلے گئے کہ ہم نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, جس سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے. پھر اور کچھ لوگ رو رہے تھے اور جب وقت گزر گیا تو چلائے کہ اب ہم ساتھ دیں گے, اس کو بھی اہل بیت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, شواہد موجود ہیں, ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو اگر یقین نہیں آئے تو بی بی کا وہ خطبہ پڑھ لے جو انہوں نے کوفہ میں ارشاد فرمایا. فرمایا اب روتے ہو ساتھ چھوڑنے والوں, اب روتے ہو, اب رونے کا کیا فائدہ؟ تو بی بی نے جو جملہ کہا اب روتے ہو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب لوگ رو رہے تھے, لیکن یہ وہ لوگ تھے جو تمام تر جذبات اپنے قلبی تعلق اس کے باوجود وہ کوالٹیز نہیں رکھتے تھے کہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال سکے. وہ کوالٹیز کیا ہے؟ بغیر کسی وقت کو اور لگائے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سب سے بڑی کوالٹی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ جرأت دکھانا کہ جہاں میں ہوں اس کو چھوڑ کر کسی اور پوائنٹ پہ جاؤں. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ بالکل عوامی زبان میں ہم کہتے ہیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا. بہت سارے لوگوں کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسا چل رہا ہے چلنے دو. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جیسا چل رہا ہے چلنے دو, غلط چل رہا ہے غلط صحیح, اچھا ہے اچھا صحیح, چینج کرو گے مشکل آئے گی. آف کورس چینج کرو گے تو مشکل آئے گی. جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو ظاہری طور پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی کیا؟ اصلا کب ایسا ہوا جب امام تشریف لائے ہو, نبی تشریف لائے ہو, مقابلہ کیا اور تب مشکل نہ آئی ہو؟ اللہ کے نبی جب تشریف لائے آخری نبی تو کیا ہوا؟ کیا مشکل نہیں آئی تھی؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مشکل آئے گی. اچھا آپ کہیں گے بھائی کیوں طے شدہ بات ہے؟ پچھلے نظام کے کچھ لوگ مفاد پرست حاکم تھے، وہ جب چیلنج ہوں گے تو کیا وہ اپنے ہاتھوں سے تسلیم کریں گے؟ کیا نہیں، وہ اپنے مفاد کو بچانے کی خاطر میدان میں کودیں گے، صحیح یا غلط وہ اپنی بھی طاقت کو لے کر آئیں گے۔ تو کیا مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ مثلا تو یہ نہ کر وہ نہ کر، تو کیا فرعون تسلیم ہو گیا فوراً؟ لشکر لے کے آیا، تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر میرے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوالٹی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اس کا مطلب میں امام کا ساتھ نہیں دوں گا، نعوذ باللہ تعالی، کیونکہ امام جیسا چل رہا ہے چلنے دو کے لیے نہیں آئے، وہ بنیاد ظلم کو کھیڑ کر پھینکنے کے لیے آئے۔ جیسا چل رہا ہے چلنے دو کیا مطلب ہے؟ اگر یہ کرتے رہے تو پھر تو غیبت 2000 سال چل جائے گی، ظہور ہونا ہی نہیں نعوذ باللہ تعالی، اگر ہم نے یہ سوچ لیا۔ ہمیں تو سوچنا یہی ہے کہ بھائی اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو جو سید الشہداء کا ساتھ دینے والے تھے، کیا وہ تھے جو کہہ رہے تھے جیسا چلنا چلنے دو؟ تو پھر تو یزید چلتا رہا تھا، ختم ہو گئی تھی بات۔ ایسا ان لوگوں کے اندر کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ تھی کہ اگر ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں اپنی پرانی پوزیشن کو تبدیل کرنا ہے، اس سے نہیں ڈرے کہ تبدیلی سے ہم ڈر جائیں، نہیں۔ زہیر بن قین اصلاً اہل بیت کے کیمپ کے نہیں تھے، ہم سب کو معلوم ہے زہیر بن قین شدت سے معتقد تھے دوسرے لوگوں کے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سید الشہداء کے ساتھ ایک حق ہے اور اس حق کو دفاع کرنا میرے لیے ضروری ہے، ان کو کیمپ چھوڑنے میں دیر نہیں لگی۔ حضرت حور کی مثال ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اصل حضرت حبیب کوفہ کے اندر قبیلے کے سرداروں میں سے سردار ہیں، اگر کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا ہو تو وہ کوفہ سے آتے ہی نہیں۔ پھر یہ جتنے سید الشہداء کا ساتھ دینے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چیلنج کو بالاختیار قبول کیا تھا کہ ہاں ہم چیلنج لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں اپنے طور پہ یہ عرض کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر مجھے امام کا ساتھ دینا ہے تو پہلی کوالٹی جو مجھے اپنے اندر ایجاد کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ جیسا چل رہا ہے چلنے تو صحیح نہیں ہے، غلط کو ختم ہونا ہے۔ جیسا کہ زیارت آل یاسین میں آیا کہ جب بھی کسی باطل کے سامنے آئیں گے جڑ سے اکھڑ کے پھینک دیں گے، مزقہ تتر بتر کر دیں گے باطل کو۔ تو امام کا تو کام یہی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور ساری باطل کی بنیادوں کو توڑ دیں گے، جیسا چل رہا ہو چلنے دو، تو پھر تو ظہور ہی نہیں ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ۔ پہلی کوالٹی اپنے اندر یہ لاؤ۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر سنت کے مخالفت میں نئی چیز لے کر آ جائیں، نہیں، بہت ساری سنتیں قرآنی ہیں، بہت سارے رسم و رواج صحیح ہیں، باطل کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ دوسری اسکل ہمیں سمجھ میں آ گئی، انالیٹیکل اسکل۔ ایک دفعہ ہوتا ہے میں یہ کہوں جو پرانا ہے غلط ہے سب کو تبدیل کر دو، یہ جملہ انتہائی احمقانہ ہے، بالکل احمقانہ جملہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے جو چیز ہے سب تبدیل کر دو، نہیں، سب کیوں تبدیل کر دو؟ اس میں قرآن ہے، اس میں نبی ہے، اس میں اولاد نبی کی سنت ہے، اسے کیوں تبدیل کریں؟ بولو غلط کو تبدیل کر دو، ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ حق کو مانو، باطل کو غلط ثابت کرو، بالکل یہ صحیح ہے۔ حق کو قبول کرو، اس پہ عمل کرو، باطل کا مقابلہ کرو، یہ صحیح ہے۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ انالیٹیکل دماغ چاہیے، تھوڑا تو تجزیہ کریں۔ یعنی یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ کہیں سب کو ایک لاٹھی سے ہانکو اور بولو جتنا پرانا ہے سب پھینک دو، نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ کرو گے تو ایک نیا فتنہ کھڑا کر دوں گے میں اور آپ۔ ہم بہت ساری اچھی چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے، یہ غلط ہے۔ تو اب مثال کے طور پر جب یہ جس کو جدید دور کے اندر ہم لوگ ماڈرنزم کہتے ہیں، جس کو جدیدیت اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، ماڈرنزم کیا کرتی ہے؟ ماڈرنزم یہ کہتی ہے عام لفظوں میں وہ یہ کہ بھائی جو پرانا تھا نا اس سب کو تبدیل کر دو، تو ایک رسم و رواج چل رہا تھا بس چھوڑ دو، یہ سب ختم ہے، نئی زندگی لاؤ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نئی زندگی نہیں لاؤ، حق لے کر آؤ، حق جو پہلے سے حق چل رہا ہے اسے اور مضبوط کرو، اور اگر پیچھے سے کوئی باطل ہمارے ساتھ چپکا ہوا اس کو نکال کے پھینک دو، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ عقل، شعور۔ پہلی چیز آپ کے اندر یہ طاقت ہو کہ مجھے اسٹیٹس کو توڑنا ہے، مجھے اپنے کیمپ سے نکلنا پڑے نکلنے کو تیار ہوں, کمفرٹ زون سے نکلنا ہے مجھے, پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ عقل دکھاؤ, شعور دکھاؤ. اگر عقل و شعور نہیں دکھاؤ گے, اب میں پھر دوبارہ کربلا پہ آتا ہوں, یہ جو کوفی بہت سارے لوگ گھروں سے نہیں نکلے, اس کی ایک وجہ تھی, اس کی ایک وجہ قبیلہ پرستی تھی. ان کے قبیلے کے لیڈر نے عبید اللہ ابن زیاد سے ساز باز کر لی تھی, ان کا قبیلہ باہر نہیں آیا. قبیلہ باہر نہیں آیا, وہ بندہ بھی باہر نہیں آیا, جبکہ وہ اچھا بندہ تھا. تو یہ کس میں پھنس گیا؟ یہ اس میں پھنس گیا کہ میں وہ کروں جو میرے باپ دادا نے کیا تھا, یا وہ کروں جو اس وقت تقاضا امام مانگ رہے ہیں. اتنا تجزیاتی دماغ نہیں تھا مثال کے طور پر کہ وہ سمجھتا کہ بھائی صحیح ہے, 100 سال سے 200 سال سے میں قبیلے کی سنتا تھا, لیکن یہ وقت قبیلے کی سننے کا نہیں ہے, یہ امام کی سننے کا ٹائم ہے. یہ نہیں کر سکا فیصلہ, پھنس گیا. اب تم کہو گے کہ مولانا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا نا تو یہ قیام توابین میں 8000 بندے کہاں سے آئے تھے؟ یہ 8000 بندے وہ تھے جنہوں نے سید الشہداء کو پیغام بھیجا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے, پھر بعد میں کسی بھی غلط وجہ سے امام کا ساتھ نہیں دیا تھا, اور شہادت کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ جو ہم نے عذر دیا تھا وہ غلط تھا. وہ عذر کیا تھے؟ ایک عذر یہ تھا, میرا قبیلہ ساتھ نہیں دے رہا, میں کیا کروں, میرے قبیلے کا سردار ساتھ نہیں دے رہا ہے. ایک عذر یہ تھا کہ میری جان خطرے میں ہے, ایک حد ہوتی ہے ساتھ دینے کی, اس کے بعد ساتھ دینا واجب نہیں ہے, بیعت ختم ہو جاتی ہے, نعوذ باللہ تعالی. 10 عذر تھے ان کے پاس, یہ 8000 لوگ وہ تھے, اور یہ ایسے شرمندہ ہوئے کہ اس کے بعد اپنی جانوں سے متنفر ہو گئے, اور کہا ہم نے ہر صورت میں جان دینی ہے, یہ شرمندگی کی زندگی اب نہیں چلانی ہے. صحیح ہے, بجائے یہ کہ میں وقت کے امام کے سخت وقت میں ساتھ نہ دینے کے بعد شرمندگی اٹھاؤں, یہ تجزیاتی دماغ پہلے کیوں نہیں نکال لیا تھا؟ اگر شہادت کے وقت یہ تجزیہ کر لیتے کہ بھائی قبیلے کے ساتھ دینے کی ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد امام کا ساتھ دینا ہے اس وقت, تو یہ شرمندگی کی موت نہیں اٹھانی پڑتی, اور امام کا بھی ساتھ دے دیتے, عدل و انصاف ہوتا, اس ظالم جابر سلطنت سے نجات مل جاتی جو بنی امیہ قائم کیے بیٹھی تھی. ان میں کیا کمی تھی؟ میں کہوں کہ بندے برے تھے, اگر بندے اتنے برے تھے تو بعد میں کیسے صحیح ہو گئے تھے؟ اس کا مطلب بندے برے نہیں تھے, اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے. تو دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, پہلی بات تو یہ کہ بھائی اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا آتا ہو, انسان کو چیلنج لینا آتا ہو, پہلی بات. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, اتنا تجزیاتی دماغ ہو کہ صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت کرے, ایسا نہ ہو کہ خاموشی سے بیٹھا رہے اور وہ اس کی عقل ہی ساتھ نہ دے, نعوذ باللہ تعالی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں تجزیاتی دماغ, اصل میں جو میں کہوں گا, یہ تو میں نے ایک فریز بنایا آپ کے سامنے, اس کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے, وہ کیا ہے؟ اتنی مانوی صلاحیت ہو کہ خدا کی ہدایت اس تک پہنچ سکے. تجزیاتی دماغ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سپلیمنٹ کھاتا رہوں گا جس سے میری عقل مضبوط ہوگی, نہیں, یہ وہ عقل ہے جس کے لیے اہل بیت نے فرمایا العقل ما یعبد به الرحمن, عقل وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. تو اگر کسی کو اپنی انالیٹیکل سکلز اتنی مضبوط کرنی ہے کہ اس موقع پر امام کا ساتھ دینے کا فیصلہ وہ کر سکے, اس کو چاہیے اپنی بندگی کو بڑھائے, اس کو چاہیے اپنی راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کچھ نہ کچھ عرض کرے, اپنی زندگی کو روحانیت سے جگائے تاکہ خدا کی ہدایت اس کی طرف آ سکے. خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہدی من یشاء, جو قرآن کریم نے بار بار فرمایا یہدی من یشاء یضل من یشاء, یہ خدا کا چاہنا نہ چاہنا اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس نے کس بات کی صلاحیت دکھائی ہے. اگر ہدایت کی صلاحیت دکھاتا ہے تو خدا اس کو ہدایت دیتا ہے, لیکن اگر وہ گمراہی کی صلاحیت دکھاتا ہے پھر خدا گمراہی میں ڈالے گا اسے. تو اب اگر مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صحیح موقع کے اوپر صحیح فیصلہ کر سکوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنی معنویت کو بڑھانا چاہیے. ایسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں, فرض کرو میرے اوپر گناہوں کا ایک پورا شیل بنا ہوا ہے, ایک پورا غلاف میرے اوپر گناہوں کا چڑھا ہوا ہے, مثال کے طور پر اس میں ہدایت پینیٹریٹ نہیں کر پا رہی ہے, پہلا کام جو مجھے کرنا پڑے گا یہ جو شیل میرے اوپر گناہوں کا چڑھا ہوا ہے اس کو استغفار کے ذریعے سے ختم کروں، تاکہ کل جب اللہ کی نورانیت مجھے ہدایت دینے کے لیے آئے تو ایسا نہ ہو یہ گناہ رکاوٹ بن جائے۔ یہ جو کل پرسوں میں نے کسی جگہ پہ یا چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو لوگ اہل بیت کا ساتھ دینے والے ہیں ان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، وہ جو خدا متعال نے فرمایا تھا نا کہ ہم اب تم سے چاہتے ہیں تم ایک بیس پہ بھاری ہو، پھر بعد میں کہا اب تمہارے اندر کمزوری آ گئی اب ایک دس کے اوپر بھاری ہو، تو انہوں نے کہا یہ جو دس اور بیس کا فرق ہے کس چیز میں ہے؟ اصل ایمان میں فرق نہیں ہو سکتا، اگر اصل ایمان خراب ہوتا تو دس کے اوپر بھی بھاری نہیں ہو پائیں گے، یہ فرق کہاں پر ہے؟ یہ فرق بندگی میں ہے۔ جو بیس پہ بھاری ہیں وہ اللہ کے بہت خالص بندے ہیں، جو دس پہ بھاری ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن بندگی میں کمزور ہیں۔ تو اگر میں چاہتا ہوں اللہ کی ہدایت اس خاص موقع پہ مجھے مل جائے اور میں نے اس کو انیلیٹیکل اسکل کا نام دیا، اس کے پیچھے اصلی راز کیا ہے؟ بندگی، بندگی بڑھاؤ۔ جیسے ہی تم اس بندگی کو اپنے اندر بڑھانا شروع کرتے ہو ایلیجیبل ہو جاتے ہو کہ خدا کی نورانیت مجھ تک پہنچے، اور پھر وہ جو سید الشہداء کی جیسے امامت کی کشش ہے وہ اس آدمی کو فوراً اپنی طرف گھسیٹتی ہے، اور وہ آتا ہے امام کی طرف، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جوائن کر لیتا ہے۔ اور ایک کوئی وہ بدبخت ہوتا ہے جس کے سامنے امام ارشاد فرمانے، دیکھو میں سپورٹ کے لیے عرض کر رہا ہوں صرف، کہ ایک کے سامنے امام نے خطبے ارشاد فرمائے اور وہ نہیں سمجھ رہا نہ سن رہا ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟ تم نہیں سمجھ پاؤ گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں گناہوں کا شیل تمہارے اوپر اتنا سختی کے ساتھ چڑھا ہوا ہے کہ تم مجھ مظلوم امام کی عاشور کے دن کھڑے ہوئے فریاد کو نہیں سن پا رہے ہو۔ اور حبیب ابن مظاہر کے اندر پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ان کو چند لائنیں خط کی ملتی ہیں اور وہ کوفہ چھوڑ کر امام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب ہم یہ کہیں اس کو خدا نے ہدایت دی، اس کو خدا نے گمراہ کیا، بات صحیح ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے ہدایت اور گمراہی کی۔ جس نے عاشور کے دن سید الشہداء کی مظلومیت کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی ان کی آواز نہیں سنی، اس نے خود اپنے اوپر بدبختی کا غلاف چڑھایا۔ وہ بدبختی کا غلاف کیا تھا؟ وہ حرام کھا کھا کے، وہ قبیلہ پرستیاں کر کر کے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال ڈال کے ایک جگہ پہنچ گیا جہاں امام کی مظلومیت نہیں دیکھ پا رہا۔ تو خلاصے کی طرف لے کے جاؤں، پہلی طاقت کیا ہے؟ نکلنے کی طاقت، باؤنڈریز توڑنے کی طاقت۔ اور میں نے اس کے لیے عرض کیا، کوئی یہ نہ کہ ہر پرانی چیز توڑ دو، نہیں، حق کا ساتھ دو۔ دوسری بات انالیٹیکل اسکل، اس انالیٹیکل اسکل کے پیچھے اصل کیا ہے؟ بندگی، اللہ کی بندگی، معنویت کی روحانیت۔ جا کے دیکھو یہ جو عرفا ہیں یہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ عرض کروں گا، کسی نے بہت خوبصورت ایک جملہ کہا کہ ایک وہ جہاد ہے جو شب عاشور تیاری کرنے والوں نے صبح عاشور کیا، انہوں نے بھی قرآن اور نماز سے عشق کیا سید الشہداء کے قول کے مطابق۔ ایک وہ جہاد ہے جو مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 محرم سے شروع کیا، اس کی بنیاد بھی وہی امام سجاد کا پورے شام غریبہ کے بعد سجدوں میں رہنا تھا۔ چاہے وہ جہاد ہو جو صبح عاشور شمشیر سے ہوا، چاہے وہ جہاد ہو جو بعد عاشور زنجیر سے ہوا، دونوں کی بنیاد سجدہ ہے، دونوں کی بنیاد قرآن ہے، دونوں کی بنیاد خدا سے راز و نیاز ہے۔ اس راز و نیاز کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اس کو ہم کیا نام دیں؟ اس کو ہم کہیں گے اسپرچویلٹی، روحانیت۔ اور یہ وہ صرف ورد اور ذکر کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی کمالات اور مثلا فلاں اس نے یہ کر کے دکھا دیا، یہ کر کے، اس کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ بندگی کی بات ہے، تبعیت، اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ ادخلوا فی السلم کافتا، یہ بنیاد۔ تو جو جتنا اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، خدا اندھے متعال اس کو امامت کا ساتھ دینے کا معراج نصیب کرے گا، وہ امامت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ مثلا جب خدا نے متعال نے کہا نا میں اپنے نبی کو معراج کے اوپر لے کر گیا، تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ خدا ہے کہ جو اپنے بندے کو معراج پر لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا. تو لوگ یہاں سے ایک پوائنٹ پک کرتے ہیں, وہ یہ کہ بندگی کی بنیاد پر اللہ کے نبی معراج پہ گئے تھے. تمہاری اور میری معراج امام حسین کے ساتھ دینے میں ہے, تمہاری اور میری معراج وقت کے امام کا ساتھ دینے میں ہے. یہ کب نصیب ہوگی؟ بندگی میں. بندگی ہے وہ کی پوائنٹ ہے جو ہمیں وقت کے امام کے برابر میں لا کے کھڑا کر سکتا ہے, ان کی تبعیت, ان کی پیروی کے لیے. تو یہ میرا خیال میں ایک, جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ اپنی لینگویج میں, آرکیٹیکچرل لینگویج میں, کہ مثلا یہ وہ بلو پرنٹ ہے, یہ وہ بلو پرنٹ ہے جو انسان کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ خاموش تماشائی سے نکالتا ہے اس غلط جگہ سے, اور اس کو لا کر امامت کا ساتھ دینے والوں میں شامل کر دیتا ہے. یہ بلو پرنٹ ہے, اس بلو پرنٹ کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. کوئی کمپرومائز نہیں کرو, جتنا کمپرومائز کرو گے ٹرانسفارمیشن کا فیز مشکل پڑتا چلا جائے گا, جتنا کمپرومائز کریں گے امام حسین کا ساتھ دینا مشکل پڑتا چلا جائے گا. نو کمپرومائز. اگر پہلے کوئی نماز قضا کر رہے تھے اب مت کرو. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر امام کے آنے سے پہلے یہی مشکل کہیں معنی نہ بن جائے, تو کمپرومائز مت کرو. اپنے اندر اسٹینڈرڈس فٹ کرو, سیٹ کر دو, میں اس سے نیچے نہیں آؤں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, سختیاں لاؤ اپنے اوپر. کیوں؟ کمفرٹ زون سے باہر نکلو. ہر غلطی لے کرتا رہوں گا اور امام کا ساتھ مل جائے گا, یہ نہیں ہونے والا, کبھی نہیں ہوا ہے. قربانیاں دو گے تب ساتھ ہوتا ہے. تو انسان اس بات کو سمجھ لے, یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے. یہ ان کا, یہ جو میں کوشش کی کہ ایک لب لباب عرض کروں کہ بھائی یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, اور یہ میں عرض کر دوں ہم لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا سوال, اگر ہم ظہور کے زمانے میں ہیں انشاءاللہ, سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ تم امام کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. بالکل ایسے جیسے 61 ہجرا میں دنیا کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کون حسین کے ساتھ تھا, بس سب سے بڑا سوال یہی تھا. ہم ظہور کے زمانے سے نزدیک آ رہے ہیں انشاءاللہ, سب سے بڑا سوال ہم سے یہی ہوگا تم امام کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. اور ساتھ دینے کے لیے بلو پرنٹ ہے ٹرانسفارمیشن کا. انشاءاللہ تعالی خدا لطف فرمائے گا, انشاءاللہ پروردگار کرم فرمائے, اور خدا ہمیں اس مشکل میں جو واقعاً سخت وقت ہے, آسان نہیں ہے, اس میں خدا متعالیٰ انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار ہم سب کی ہدایت فرمائے انشاءاللہ تعالی. تمام تر توجہات وقت کی امام کی طرف لے جاتے ہوئے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ سے ان کی نصرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد.